السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد الباري تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم كمعروف ذكر ودعاء حج اور عمرہ کے دوران جب کوہ صفا پر کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے جنگ احزاب، اور اس جنگ کا دوسرا نام ہے جنگ خندق. یہ دونوں نام ایک ہی جنگ کے ہیں. جنگ احزاب کا نام احزاب کیوں ہے یا جنگ خندق کیوں ہے؟ یہ جنگ کب ہوئی، کیوں ہوئی، اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور ہماری زندگی میں اس جنگ کا کیا اثر ہے یا کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان کی زندگی میں مشکل ترین وقت آتے ہیں، ان مشکل ترین اوقات میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس موضوع کے تعلق سے آج کی جس میں بات کرتے ہیں، اور آخر میں چند اہم پیغام اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے اس جنگ سے ہم سب مل کے جاننے کی کوشش کریں گے. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، جنگ احزاب کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ حزب، احزاب جمع حزب کی، حزب گروہ کو کہتے ہیں، اور یہ حزب دو قسم کے ہیں. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک ہے حزب اللہ، اور قرآن مجید میں حزب اللہ صحابہ کرام کو کہا گیا ہے، یاد رکھیں، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. سورۃ مجادلہ کی آخری آیت میں جب اللہ تعالی نے صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے اور خوبصورت انداز سے ذکر خیر کیا ہے، تو ان آیات کا اختتام کیا ہے، وہ اللہ تعالی کا گروہ ہے اور وہی کامیاب ہے. اور اسی صورت میں سورۃ الاحزاب میں دو آیتیں پہلے اللہ تعالیٰ حزب الشیطان کا بھی ذکر کرتا ہے، تو دوسری قسم کا جو گروہ ہے وہ ہے حزب الشیطان، اور یہ وہ گروہ ہے جو صحابہ کرام کے منہج کے مخالف ہے، چاہے وہ کافروں میں باب اولا یا وہ اہل بدعت جو صحابہ کرام اور سلف صالحین کے منہج کے مخالف ہے، اور مخالفت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ان سے قتال بھی کرتے ہیں. قتال صرف تلوار سے نہیں، قتال خطبات سے بھی ہوتا ہے، انداز بیان سے بھی ہوتا ہے، لیکچرز کے ذریعے بھی ہوتا ہے، کتابوں کے ذریعے بھی ہوتا ہے. الغرض وہ اپنے بغض و نفرت صحابہ کرام سے اور ان کے متبعین سے کرتے رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ حزب الشیطان ہے. تو گروہ دو قسم کے ہیں، اور جنگ احزاب میں حزب الشیطان جو احزاب الشیاطین ملے ہیں، ایک حزب نہیں تھا، ایک گروہ نہیں تھا. اس وقت جو سب سے زیادہ طاقتور گروہ تھے مدینہ کے ارد گرد، وہ جو مسلمان کے دشمن تھے، اس وقت سارے اکٹھے ہوئے، اور اس لیے جنگ کا نام ہے جنگ احزاب، جمع ہے حزب کی، اور یہ سب ملے ہیں. جنگ خندق اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس جنگ میں دفاع کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، کیونکہ ان احزاب نے مدینہ پر ہی حملہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ لیتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے کہ اپنے دفاع کے لیے ایک خندق، اور خندق ایک ایسا گڑھا ہوتا ہے جو لمبا ہوتا ہے، وہ لمبا گڑھا جو ہے زمین پر کھودا، اور جو جگہ مدینہ کی اس وقت کمزور تھی، کیونکہ مدینہ جانتے ہیں حضرت یا تو پہاڑ ہیں یا صحرا ہے، ایک ہی راستہ ہے جس کے ذریعے مدینہ پر حملہ کیا جا سکتا ہے، تو اسی راستے کو بند کر دیا اس خندق سے، اور اس لیے اس جنگ کا نام جنگ خندق رکھا گیا ہے. یہ جنگ کب ہوئی اور اس جنگ کا سبب یا وجہ کیا تھی؟ یہ جنگ ہوئی سن 5 ہجری، یعنی ہجرت کا 5واں سال، اور مہینہ تھا شوال کا. کیوں ہوئی؟ جنگ احد، جنگ بدر کی کامیابی کے بعد اور جنگ احد کی کامیابی کے بعد، بعض لوگ کہتے ہیں جنگ احد میں کہاں کامیابی ہوئی، جنگ احد میں نقصان تو ہوا مومنوں کو، کوئی شک نہیں ہے، شدید نقصان پہنچا، لیکن جنگ کا آخر نتیجہ کیا تھا؟ کہ اہل کفر مشرکین جو مکہ سے آئے تھے ابو سفیان کی قیادت میں اس وقت، کیا ان کا مقصد پورا ہوا؟ وہ کس لیے گھر سے نکلے تھے؟ تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کا سب کا خاتمہ کریں اور مدینہ پر قبضہ کر لیں. کیا وہ کر سکے؟ نہ کر سکے. یہ الگ بات ہے کہ 70 عظیم صحابہ کو شہید کر دیا گیا اور شدید نقصان پہنچا، لیکن جو ان کا مقصد وہ پورا تو نہ ہوا. تو اس نقصان کو دیکھتے ہوئے ایک طرف جو مسلمانوں کو پہنچا مشرکین کی طرف سے، اور ان اس کامیابی کو دیکھ کر دوسری طرف جو مومنوں کو حاصل ہوئی جنگ بدر میں اور جنگ احد کے آخری نتیجے میں، یہودیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وقت آیا ہے، اب مسلمانوں کو مزید نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. تو یہودی سب سے پہلے متحرک ہوئے اور مکہ کی طرف گئے، اور وہاں سے وہاں پر جا کے کہا، اگر تم لوگ سب ایک ساتھ مل کے حملہ کرتے ہو مدینہ پر، تو باہر سے تم لوگ حملہ کرو، اندر سے ہم لوگ حملہ کریں گے، تو اس صورت میں ہم مومنوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے سوا کی اور صورت نہیں ہے. جنگ احد آپ آزما چکے ہیں، فیلئر، اس سے پہلے جنگ بدر میں بھی اس سے بڑھ کر فیلئر تھا، اس لیے یہی راستہ ہے، اگر ہم سب ایک ساتھ مل جائیں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو کسی نے کہا، تم لوگ تو وعدہ کر چکے ہو، اور یہودیوں کا وعدہ کوئی وعدہ ہوتا ہے کیا؟ انہوں نے کہا، تم فکر نہ کرو، باہر سے تم لوگ اکٹھے ہو جاؤ، اندر سے ہمارے ذمہ چھوڑ دو، وہ ہمارا معاملہ ہے. جنوب کی طرف گئے مکہ میں، کیونکہ مکہ جو ہے وہ مدینہ کے جنوب کی طرف ہے، تو جا کے مشرکین نے مکہ کو اکسایا، وہ تیار ہو گئے. پھر مشرق کی طرف گئے غطفان قبیلے کی طرف، ان کو جا کے اکسایا کہ یہ دیکھ لو کہ اگر یہ لوگ مضبوط ہو گئے مدینہ میں تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے، اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرے تم لوگوں پر، تم لوگ مشرکین مکہ کے ساتھ مل کے، اور ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، اور چند اور قبیلے ساتھ ملا لیتے ہیں، ہم سب مل کے ایک ہی ہاتھ کی بنیاد پر حملہ کرتے ہیں مدینہ پر. یہ احزاب سارے مل گئے، ایک حزب ہے مشرکین مکہ، دوسرا حزب ہے غطفان کا، تیسرا حزب ہے ارد گرد اور قبیلوں کا، اور چوتھا حزب ہے اندر سے یہودیوں کا. تو احزاب ہے کہ نہیں؟ یہ احزاب ہے. وقت متعین ہو گیا، اور 10,000 کا لشکر تیار ہوا. یہ مدینہ سے باہر جو لوگ تھے، 10,000 کا لشکر جو ہے وہ مدینہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خبر ملی کہ مشرکین تیاری کر رہے ہیں ایک بڑی جنگ کی، تو صحابہ کرام سے مشورہ لیا، اور عجب بات دیکھیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں صحابہ کرام سر جھکا کے فوراً تسلیم کرتے عمل کر لیتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لیکن بڑا پن دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ بات جنگ کی ہے، جان کا خطرہ ہے، ان کا بھی حق ہے جو میرے ساتھ ہیں، تو ان سے مشورہ لیا. اور یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہے، جو صحیح قائد ہیں امت کے ان کی یہ نشانی ہے کہ سب کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، سب کا اعتماد لے کے چلتے ہیں، صرف اپنی مرضی نہیں کرتے. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونے ہمارے لیے، نبی ہیں، وحی نازل ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی مشورہ لیتے ہیں. اور مشورے کے آپ یہ فائدہ دیکھیں، جو آپ کو مشورہ دیتا ہے پھر وہ اپنے ہاتھ یا پاؤں سے آپ کا ساتھ نہیں دیتا، وہ دل سے آپ کا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ اس مشورے میں وہ آپ کا شریک ہوتا ہے برابر کا. سبحان اللہ. تو بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا، مختلف مشورے تھے، تو بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ایک خندق کھود لی جائے، کیونکہ بعض جنگوں میں دفاع کے لیے ایسا کیا گیا. اور ان مشورہ دینے والوں میں سے سیدنا سلمان فارسی بھی شامل تھے. تاریخ کی اکثر کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ مشورہ دیا تھا صرف اور صرف سلمان فارسی نے، اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بات درست نہیں ہے. جو صحیح بات ہے، مشورہ اور صحابہ نے بھی دیا، ان میں یہ عظیم صحابی بھی شامل تھے. ایک پیاری سی تصنیف ہے جو ساتھی یہ تڑپ رکھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی اور سیرت پڑھیں اور مزید توسع کریں اور اس پہ نظر رکھیں. ایک چھوٹی سی تصنیف ہے، بڑی پیاری، ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، ما شاع ولم یثبت من السیرہ، جو بہت شائع اور عام ہوا، مشہور ہوا سیرت میں سے لیکن ثابت نہیں ہے. اس کتاب میں اکثر ایسی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی جو بہت ہی مشہور و معروف ہے سیرت میں لیکن ہیں ضعیف سندن. اس میں سے یہ بات بھی ہے، اس مصنف نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے سندن، کہ یہ مشورہ صرف سیدنا سلمان نے دیا تھا. اچھا، تو یہ مشورہ طے ہوا کہ اب خندق کھودنی ہے. خندق کھودنا شروع ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تھے خندق کے اندر. سبحان اللہ. اگر دنیا میں کوئی قائد ہے، اگر دنیا میں کوئی عظیم قائد موجود ہیں، تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قائد اعظم ہیں. کبھی کہ دیکھا ہے اپنے قائد اس طریقے سے کرتے ہیں؟ واللہ بہت کم مثالیں ہیں دنیا میں. جگ میں شریک تو ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں دنیا کے قائد، لیکن ایک مشقت کا کام ہے، کھدائی کرنی ہے. ہم لوگ بھی مزدوروں سے کرواتے ہیں، نہیں کیا لازم آپ بھی ساتھ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے، حکم دے دیتے. 3000 صحابی تھے، یعنی جو 10000 باہر تھے، مدینہ کی جو ٹوٹل اس وقت پاپولیشن تھی وہ 10000 کے برابر نہیں تھی، اس کی آدھی بھی نہیں تھی. آپ یہ دیکھیں، تو اتنی بڑی تعداد میں دشمن سامنے ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوش شریک ہوتے ہیں. موسم کیسا تھا؟ شدید سردیاں، اور مدینہ کی سردی آپ خود محسوس کر سکتے ہیں، اور قحط سالی تھی. یہ اور آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آزمائش پر آزمائش. اور یہی ہماری زندگی ہے میرے بھائیوں. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو. موت کا ذکر زندگی سے پہلے کیا. کس لیے پیدا کیا موت اور زندگی کو اللہ تعالیٰ نے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے. کیا آزمائش ہے؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے اس آزمائش میں؟ تین ہزار صحابی، شدید سردی، شدید بھوک، اور محنت اور مشقت کا کام اس سردی میں کرنا ہے، اور جلد از جلد یہ خندق کھودنی ہے. اور اتنی بڑی خندق ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اسے پھلانگنا چاہے تو پھلانگ نہ سکے، اگر کوئی اس پر کوئی سیڑھی رکھنے سیڑھی بھی نہ رکھ سکے. چوڑائی میں اتنی اور گہرائی میں اتنی ہو کہ کوئی شخص اس کے اندر سے جا کے پھر باہر نہ نکل سکے آسانی سے. اور وقت بہت کم ہے، دشمن دروازے پر ہے، قریب ہے، روانہ ہو چکا ہے. اس شدید بھوک کی حالت میں کھانے کو کیا ملتا تھا؟ بوسیدہ جو، اسے تیار کرتے تیل میں پکاتے تھے، وہ بھی تھوڑا سا تیل، وہ بھی بوسیدہ تھا. یہ حالت سنیخہ عربی کا لفظ ہے، وہ سب مل کے کھاتے تھے. وہ ختم ہو گیا، کچھ کھجوریں تھیں، بلکہ بعض صحابہ کہتے کہ ہم نے 3 دن کچھ نہیں کھایا. کھجور کو لیتے اور اسے چوستے، ایک ایک کھجور دی گئی تھی، اگر کھا لیتے تو پھر کیا کرتے، اسے چوس لیتے اور پانی پی لیتے. حالت یہ تھی کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے. جب بھوک زیادہ لگتی ہے تو اگر آپ پیٹ یوں دبا دیں تھوڑا سا تو بھوک تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی ہے. کبھی یہ تجربہ کر کے دیکھنا، جب بھوک زیادہ ہو اور اس وقت کچھ کھانے کو تیار نہ ہو فوراً، تو بیوی سے جھگڑا نہ کرو، تھوڑا سا صبر کر لو. بعض وقت دیر ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا پیٹ کو دبا کے دیکھ لیں، تھوڑا سا آپ گھڑی دیکھیں، 1-2 منٹ کے اندر آپ کی بھوک میں کمی پڑ جاتی ہے، اور جو شدت ہے اس میں کمی پڑ جاتی ہے. اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. اس دوران سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کچھ زرد پڑا ہوا تھا، بھوک کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے. تو اپنے گھر میں جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ کہتے اور تو کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا آٹا رکھا ہوا ہے اور ایک چھوٹی سی بکری ہے، بلکہ بکری کا بچہ چھوٹا سا، یہی کچھ ہمارے گھر میں ہے. اسے دن جابر کے گھر میں جانتے کون رہتا ہے؟ صرف میاں بیوی نہیں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ 7 بہنیں ہیں، دوسری میں آئے کہ 9 بہنیں ہیں، اکیلے بھائی ہیں اور خود اکیلے ذمہ دار ہیں. والد صاحب کہاں ہیں؟ جنگ احد میں شہید ہو گئے. اب اس عظیم عورت کو دیکھیں، کہتی ہیں آپ فکر نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ ان کو بلوا لیں اور 7, 4, 5 یا 7 تک زیادہ نہ بلانا، میں تیار کرتی ہوں کھانا. ایک ہی چھوٹی بکری تھی، وہ بھی ذبح کر دی، اور جو آٹا تھا بچوں کے لیے وہ بھی گوندھ لیا اور پکانا شروع کر دیا. سیدنا جابر جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور کان میں کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے میں نے کوئی کھانا تیار کیا ہے، کچھ کھانا ہے تھوڑا سا، اور آپ اپنے ساتھ 5 یا 7 تک ساتھی لے کے آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ سب کی دعوت ہے سیدنا جابر کے گھر. سیدنا جابر پریشان، 3000 بندہ ہے، میرے گھر میں کیسے ممکن ہے؟ جس نے اعلان کرایا ہے وہ بہتر جانتے کہ یہ ممکن ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہے. دیکھیں ہر طرف سے تکلیف ہے، لیکن یہ ایسا معجزہ تھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مومن کو تسلی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، چاہے جیسا بھی وقت ہو، صرف آزمائش ہے، ہم نے اس آزمائش سے گزر کے جانا ہے، آگے کامیابی ہے. سیدنا جابر جلدی سے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسئلہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، اب سب آ رہے ہیں. اب عظیم عورت کہتی ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اس میں خیر ہے. ہماری عورتیں تو رونا شروع ہو جاتی ہیں، یہ کیا مصیبت پڑ گئی ہے، میں نے 7 کا کہا اور تم اعلان کر کے آئے ہو، اب کہاں بٹھاؤ گے، کہاں کھلاؤ گے، کیا کرو گے، 10-20 سوال ہوتے ہیں اور مصیبت اور مصیبت ہوتی ہے. اب بات ایمان کی ہوتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اس میں خیر ہے، کوئی پریشانی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جابر کو حکم دیا جب تک میں نہ آؤں آپ نے ہانڈیا سے جو اس کا ڈھکن وہ کھولنا نہیں ہے، اور روٹی جو ہے وہ آپ نے اتارنی نہیں، میں آ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے دیکھیں آپ، سارے کے ساتھ دس دس لوگ آتے ہیں جتنی وہ بیٹھ سکتے ہیں گھر کے اندر، اور گھر اتنا بڑا محل تھا کہ دس سے زیادہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، یہ گھر تھے اس عظیم صحابی کا، یہ گھر تھا، تو دس دس لوگ آتے گئے بیٹھتے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے گئے اور ڈالتے گئے خود اس ہنڈیا میں سے، اور روٹی بھی دیتے رہے، میرے بھائی سب نے کھایا ہے سبحان اللہ، اور جب اٹھ کے گئے تو ابھی بھی دیکھ میں سالن باقی تھا اور روٹی ابھی بھی رکھی ہوئی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات میں سے ہے۔ الغرض خندق کو کھودتے ہوئے ایک بڑا پتھر بیچ میں آ گیا، صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی توڑنے کی، نہیں ٹوٹا، اور صحابہ کرام میں سیدنا علی بھی موجود تھے، اور جو میں بڑا ان کا کارنامہ تھا رضی اللہ عنہ اور صحابہ اجمعین، سیدنا سعد بن عبادہ، سیدنا سعد بن معاذ، سب صحابی موجود تھے جو کبار الصحابہ ہیں، سب نے کوشش کی توڑنے کی، پتھر نہیں ہلا۔ کہاں جاتے ہیں جب مشکل آتی ہے نا؟ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھدائی کر رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، تو کسی نے آ کے یہ عرض کی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر نے پریشان کیا ہوا ہے، آئیے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے ہیں اور زور سے پتھر پہ مارتے ہیں، تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، مجھے شام کی چابیاں دے دی گئیں، شام فتح ہو گیا۔ اب ذرا حالت دیکھیں، آزمائش دیکھیں آپ، اپنی حالت یہ ہے کہ 10,000 دشمن سامنے ہے، بھوک اور پیاس کی حالت ہے، بد امنی ہونے والی ہے شدید، اور ساتھ شدید سردی بھی ہے، سردی سے لرز رہے ہیں، بھوک سے پریشان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور اس سب سے بڑی ذات کے حکم سے مجھے شام کی چابیاں دے دی، یعنی شام فتح ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ کلہاڑی مارتے ہیں اور پھر پتھر ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، مجھے کسرا کی ملک کی چابیاں دے دیں گے، ایران اس زمانے میں کسرا کا ملک تھا، کہ بلاد فارس فتح ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا جو سفید محل، سفید قلعہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے مجھے، یعنی حقیقتاً، مجازن نہیں، یہ صرف سوچ نہیں ہے۔ اور شام کے بارے میں کہا مجھے ان کے جو قصور ہیں سرخ، جو ان کی بلڈنگز ہیں اور عمارات ہیں، محلات، وہ مجھے نظر آ رہے ہیں، اور جب بات کی کسرا کی اور بلاد فارس کی، تو مجھے ان کے جو وائٹ ہاؤس ہے، جو سفید محل ہے، سفید محل میں رہتے تھے وہ لوگ، ان کے جو بڑے تھے کسرا خاص طور پہ، تو وہ سفید محل زیادہ پسند کرتے تھے، اور ان کا سکہ چاندی کا زیادہ مہنگا تھا سونے کے سکے سے اس زمانے میں۔ الغرض پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ کلہاڑی ماری، وہ پتھر پورا کا پورا ٹوٹ گیا، ذرہ ذرہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئیں، 5 ہجری ہے، ابھی ہجرت کا 5واں سال ہے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، حالت یہ ہے کہ 10,000 سامنے ہے اور جنگ کا موقع ہے، شام فتح ہو چکا، بلاد فارس ایران فتح ہو چکا، اور یمن بھی، یہ ایک پیشن گوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی یہ حالت ہمیشہ نہیں رہے گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی، ہو سکتا ہے اس کے بعد اس سے زیادہ پریشانیاں ہوں، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو سب سے بڑا ہے اللہ اکبر، یہ تینوں سب سے بڑے ملک تھے اس زمانے کے، یہاں تک اسلام جا کے پہنچے گا اور یہ ملک بھی فتح ہوں گے۔ وہ تو 5 ہجری تھا، آج 15ویں صدی ہے، شام مسلمان ہے کہ نہیں؟ شام کو دیکھ لیں، بلاد فارس ایران کو دیکھ لیں، ایران میں رافضیت بعد میں آئی ہے، ایران پہلے سب اہل سنت تھے بلاد فارس میں، لیکن اس طریقے سے ان ظالموں نے پورے مومنوں کا خاتمہ کیا، اور شدید قتل کیا اہل سنت کا، مجبوراً ان کو رافضی بنایا، شیعہ بنایا، اور جنہوں نے انکار کو قتل عام کر دیا. الغرض کلمہ توحید شام میں بھی ہے، کلمہ توحید ایران میں بھی ہے، اور کلمہ توحید یعنی مسلمان جو ہے وہ یمن میں بھی ہے. 15ویں صدی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں. یہ پیشوں کو کب ملی تھی؟ 5 ہجری میں. سبحان اللہ، 1430 سال پہلے. سبحان اللہ، اب 35 ہیں نا. الغرض تو جب یہ بات سنی، اب وہ جو لشکر موجود تھا مدینہ کے اندر، ان میں اکثر تو مومن تھے، بعض منافق بھی تھے جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا دل میں کفر تھا. اب دونوں کو دیکھیں، دونوں کو رد عمل دیکھیں. مومنوں کا رد عمل یہ تھا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب، اور جب مومنوں نے احزاب کو دیکھا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، یہ تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تھا. وصدق الله ورسوله، اور سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور سوا ایمان اور تسلیم کے کچھ اور زیادہ نہ، یعنی ایمان میں بھی زیادتی ہوئی، ایمان زیادہ ہوا اور ان کا فرما برداری بھی زیادہ ہوئی. سبحان اللہ، یہ مومن تھے. حالات آپ کے سامنے میں نے بار بار بیان کیے ہیں. اب ان مشکل حالات میں کیا چیز کام آتی ہے؟ ایمان. جب اللہ نے فرما دیا اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کامیابی قریب ہے، تو آمنا وصدقنا، ان کا ایمان مزید مضبوط ہوا اور ان کے قدم مزید مضبوط ہوئے. اور یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. ورنہ کافر کی جرت ہی کیا ہے؟ کافر چاہے کل کے احزاب کا ہو یا آج کے احزاب کا ہو، کیا اس کے پاس ہے؟ وقتی طور پر طاقت کس لیے ہے؟ ہماری آزمائش کے لیے ہے. اے مومن، تم کہاں ہو؟ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ کیا کر رہے ہو تم؟ واللہ اگر ہم لوگ، ہم مسلمان کلمہ توحید کو صحیح طریقے سے سمجھیں، صحیح معنی کو، اور صحیح موحد متقی پرہیزگار متبع سنت اور سلف کے راستے اختیار کرنے والے پکے سچے موحد مسلمان بن جائیں، اللہ کی قسم یہ حالت نہیں رہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم عیاشیاں کرتے رہیں، نافرمانیاں کرتے رہیں، سود کھاتے رہیں اور محرمات کے ارتکاب کرتے رہیں، بدعات اور خرافات کرتے رہیں، شرک کرتے رہیں جو سب سے بڑا ظلم ہے، تو اللہ کی قسم حالت نہیں بدلے گی، یہ ذلت و رسوائی رہے گی. یہ میرا قول نہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. سورۃ النور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تین بڑی بڑی باتوں کا وعدہ ہے. ذات اللہ، تین وعدے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے، اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے. ہم ان تین، اگر ہم یہ تین چیزیں چاہتے ہیں، اللہ کی قسم آج امت کو ان تینوں کی سخت ضرورت ہے، اور ہر دور میں سخت ضرورت ہوئی، اس زمانے بھی سخت ضرورت تھی، آج بھی سخت ضرورت ہے. لیکن یہ تین چیزیں تب ملے گی جب ہم ایک شرط پوری کریں گے. مفت کچھ نہیں ملتا، ایک شرط کی بنیاد پر یہ تین عظیم چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. پہلی چیز، لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، اس زمین پر خلافت قائم ہوگی، عام خلافت نہیں، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو صحیح خلیفہ بنایا تھا، صحیح منہج پر قائم تھے، وہ خلیفہ. خلافت چاہتے ہو زمین پر؟ تو یہ پہلا وعدہ ہے. آج چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ جتنی بھی گروہ اور تنظیمیں بنی ہوئی ہیں آج امت میں اکثریت یہی چاہتی ہے کہ نہیں؟ ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ نہیں کہ دوبارہ سے متحد ہو جائیں اور خلافت کا دوبارہ قیام ہو؟ اللہ نے فرمایا میرا وعدہ تمہیں دوں گا میں، دوسرا وعدہ وَلْيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اس دین کی اللہ تعالیٰ تمکین عطا فرمائے گا، شریعت کا نفاذ ہوگا لیکن اس دین کا جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، لوگوں کا خود ساختہ دین نہیں، جس پر لوگ راضی ہیں۔ یہ جتنے بھی آج قانون ہیں دنیاوی، یہ دنیاوی جو آئین ہے جو انسان خود لکھے ہیں، یہ لا قانونیت اور شریعت کے خلاف اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں، واللہ یہ باقی نہیں رہیں گے۔ دین کا نفاذ ہوگا اور سچے دین کا نفاذ ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ راضی، جس کی بنیاد توحید اور سنت ہے، وہ دین جس کی بنیاد شرک بدعات اور خرافات ہے وہ دین نہیں۔ دوسرا وعدہ، تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کی جو خوف و حراس کی حالت ہے وہ تبدیل ہو کے امن و امان کی حالت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آج سخت ضرورت ہے کہ نہیں؟ بد امنی پھیلی ہوئی ہے کہ نہیں؟ آج امت کے اکثر ملکوں میں دیکھ لیں آپ، بد امنی ہے۔ بعض لوگوں کی صبح آنکھ کھلتی ہے اذان پر، فجر کی اذان پر، اور بعض ایسے ملک اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ان کی آنکھ کھلتی ہے گولیوں کی آواز پر۔ تین وعدے ہیں، کرنا کیا ہے، شرط کیا ہے؟ ایک شرط ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آج ہم یہ مسلمان اس شرط کو پورا کریں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ تین چیز اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آج امت مسلمان ادھر نظر تو دہرائیں، دیکھیں ذرا توحید نظر کہاں آتی ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، شہروں میں، گاؤں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں مزارات قائم کر دیے گئے ہیں جس میں کھلم کھلا شرک ہو رہا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم ذلیل و خوار ہیں، ہم عزت چاہتے ہیں۔ آج عزت کیوں خواب کی طرح ہمیں لگتی ہے؟ وہ بلندی آج نظر کیوں نہیں آتی جو اس زمانے میں تھی، اس مشکل ترین وقت میں تھی؟ اس لیے کہ ہم بدلنا نہیں چاہتے، ہمارے پہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہر بند دوسرے کی طرف دیکھتا ہے، یار یہ سدھرے گا تو میں سدھروں گا، اس نے توبہ کی نہیں تو میں کیسے توبہ کروں، یہ سود کھاتا رہے میں نہ کھاؤں میں بھوکا مر جاؤں گا، یہ حرام کھاتا ہے میں نہ کھاؤں میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اگر بچوں کو حرام پر پالنا ہے تو پھر عزت کے بعد کے تعلق سے ہرگز بات نہ کرو، خود ہی ذلیل رہنا چاہتے تو رہو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ یہ نہیں فرمایا سود کو مٹاؤ یہ شرط ہے، یا زناکاری کو مٹاؤ، یا دوسری جو محرمات ہیں ظلم کو مٹاؤ، قتل و غارت نہیں، ایک شرط ہے، کیونکہ جو موحد ہے وہی متبع سنت ہے اور وہی متقی پرہیزگار ہے، وہ سود بھی نہیں کھائے گا۔ جو پکا سچا موحد ہے وہ پھر سود بھی نہیں کھائے گا، وہ پھر دوسری جو محرمات ہیں اجتناب کرے، کوشش اگر ہو بھی جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ میں توبہ کروں، لیکن جس کی توحید نہیں اس کے پاس ہے کیا؟ اگر وہ سود نہیں بھی کھاتا تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ شرک کرنے والے کو نہ تو نماز فائدہ دے گی، نہ اس سے زکوٰۃ فائدہ دے گی، نہ روزے نہ حج، وہ زندگی میں 40 حج کر لے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کر دیں میں تیرے سارے کے سارے عمل اکارت کر دوں۔ سبحان اللہ، نبی کی نبوت باقی نہیں رہ سکتی، اس کے بعد کس کا عمل باقی رہ سکتا ہے شرک کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری امت میں پھر سے محض اپنے فضل و کرم سے لوگوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں توحید کی محبت پیدا کر دے۔ جب توحید سے محبت ہوتی ہے پھر قدم بھی بڑھتا ہے، پھر علم بھی حاصل ہوتا ہے، پھر عمل بھی ہوتا ہے۔ الغرض واپس آتے ہیں، میں نے بات بیچ میں اس لیے کر دی کہ آج بھی یہ سوال اکثر لوگ کر رہے ہیں کہ طالبان تو شریعت کا نفاذ چاہتے، غلطی کیا ان کی؟ تو اچھی بات ہے نا، ہونا چاہیے پاکستان میں شریعت کا نفاذ. تو میں نے ایک گزارش کی ہے، شریعت کا نفاذ تو ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کس شریعت کا نفاذ وہ چاہتے ہیں؟ جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے وہی شریعت، یا اپنے خود ساختہ شریعت چاہتے ہیں؟ اور ان کا جھگڑا کس چیز پہ ہے؟ حدود تعزیرات پہ ہے بس، کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں اور جو محسن شادی شدہ زنا کرتے اس کو سنسار کیا جائے، قاتل کو قتل کی سزا، اسے سر قلم کیا جائے. یہ جو حدود تعزیرات ہیں یہ چاہتے ہیں. کیا دین میں صرف حدود تعزیرات ہیں؟ یہ دین ہے بس؟ یہ دین اسلام ہے اور کوئی دین نہیں ہے؟ دین اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس میں کبھی دھیان دیا ہے؟ کبھی ایک مرتبہ بھی توحید کا مطالبہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ. میں دوسری مرتبہ کہوں گا بھی نہیں، ان کے بیانات سن لیں اخباروں میں ہیں. ایک مرتبہ کہا ہے کہ شریعت کے نفاذ کا مطلب ہے ہم توحید کو عام کر دیں گے، سنت کو عام کر دیں گے، بدعات خرافات ختم کر دیں گے. یہ کون سا دین چاہتے ہیں؟ شرک کرنا ہے تو کرو، بدعات کرو، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. بد عقیدگی ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وحد الوجود کا عقیدہ ہے، اسے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن شریعت کا نفاذ ہونا ضروری ہے. پانچ فٹ قد میں توحید کو سما نہیں سکے ہو، سنت کو سما نہیں سکے ہو، اور چاہتے کوئی پوری دنیا میں شریعت کا نفاذ ہو، کیسے ممکن ہے یہ؟ شریعت کا نفاذ چاہتے ہو تو یہ وعدہ دے، سن لو اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی قسم شریعت کا نفاذ ہوگا، لیکن ایسے جیسے کہ تم لوگ چاہتے ہو ویسے ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. آج اپنے دل کے اندر یہ عزم پیدا کر دو، نیت کر لو کہ ہم نے انشاءاللہ شرک کو مٹانا ہے، اور شرک مٹانے کے لیے ہاتھوں سے قبر کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. شرک مٹانے کے لیے دلوں کو تبدیل کرو، علم کے ذریعے سے سمجھاؤ لوگوں کو توحید ہوتی کیا ہے، سنت ہوتی کیا ہے، اور پھر دیکھو یہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے انہیں مزارات کو توڑیں گے جن کی انہوں خود تعمیر کی ہے. ورنہ پھر ایک قتل و غارت سے اب ختم نہیں ہوں گے، دوسری شروع ہو جائے گی. اگر آپ لوگوں نے حکومت کے لیے در و دیوار پر، تب تو جاؤ کرو جو تم کر رہے ہو، اور اگر لوگوں پر حکومت کرنی ہے تو یہی ایک راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے، سنت کا راستہ ہے، اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کا راستہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. جنگ احزاب، معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا بعض وقت باہر نکل جاتا ہوں میں، لیکن ہمارے موضوع سے اس بات کا شدید تعلق ہے. بہت سارے لوگ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں، تو میں نے کہا میں بھی اس موضوع کے تعلق سے قرآن اور سنت کی روشنی میں چند باتیں کہہ دوں. اس شدید جنگ میں، اس مشکل ترین وقت میں اور شدت کے وقت میں، یاد رکھیں جنگ احزاب میں کوئی مقاتلہ نہیں ہوا، لیکن ہوا یہ کہ جب یہود نے دیکھا کہ 10,000 کا لشکر باہر تیار ہے لیکن خندق کو پار نہیں کر سک رہا، تو اندر سے انہوں نے بھی عہد شکنی کا اعلان کر دیا. بنی قریظہ نے، یہود بنی قریظہ نے، کیونکہ اس سے یہود کو تین قبیلے تھے مدینہ میں جو اصل میں ہجرت کی، ایک تھے بنی قینقاع یا بنو قینقاع، دوسرے تھے بنو النضیر، اور تیسرے تھے بنو قریظہ. دو تو پہلے بنو قینقاع جلاوطن ہو گئے، بنو النضیر بھی جلاوطن ہو گئے، اور سورۃ الحشر کی آیات بنو النضیر کی جنگ کے تعلق سے نازل ہوئیں. بنو قریظہ باقی تھے، ان کا عہد باقی تھا. اور آپ یہ دیکھیں، انصاف دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، تین قبیلے تھے نا، سارے یہودی تھے نا، جب ایک نے عہد شکنی کی تو دوسروں کے خلاف جنگ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک سب نے الگ الگ عہد شکنی نہیں کی. اور آج بعض لوگ کہتے ہیں یہودی سب ایک ہی ہیں، نصارہ سب ایک اگر بد شکنی عہد شکنی کرتے تو سب کے خلاف جنگ کرو. بنی قریظہ نے جب عہد شکنی کی تو اور مشکل وقت آ گیا، اور مسلمانوں کے گھر پیچھے جو مدینہ کے اندر تھے ان کا مسئلہ ہو گیا کہ یہ لوگ اب ہمارے گھروں میں جائیں گے یا کچھ فساد برپا کریں گے، تو ہم جو خندق میں ہیں لوگ بٹ جائیں، کچھ اندر جائیں گے مدینہ میں، کچھ وہاں پہ رہیں گے، تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جب شدید آزمایا ہے اور مومنوں کو دلوں میں ایمان کو مضبوط دیکھا ہے تو پھر کامیابی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئی ہے. ایک روایت ہے یعنی ایک مشہور بات ہے جو روایت کی جاتی ہے جنگ احزاب کے تعلق سے کہ ایک صحابی سیدنا نعیم بن مسعود انہوں نے چھپکے سے اسلام قبول کیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے, آپ جو کیا حکم دیتے ہیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہیں آپس میں ان کو لڑوانے کے لیے. یہ روایت بھی ضعیف ہے, ضعیف روایت ہے, اگرچہ بہت زیادہ مشہور ہے. جنگ احزاب کا آپ کہیں پہ قصہ آپ پڑھیں یا سنیں, اکثر کتابوں میں اس کا ذکر ہے. اور جنگ کا نتیجہ کیا نکلا, اللہ تعالیٰ نے اپنے فوجوں میں سے ایک فوجی کو بھیجا, وہ احزاب تھے, اپنے جنود لشکر میں سے ایک لشکر کو بھیجا, ہوا کو اللہ نے حکم دیا, صرف ہوا کو. اتنی شدید ہوا آئی, عجب بات دیکھیں مدینہ کے اندر اس ہوا نے کچھ نہیں کیا, ایک ہی جگہ تھی نا, ہوا دیکھتی ہے کچھ, جب ہوا آتی ہے اڑانے کے لیے تو اڑا جاتی ہے نا سب. اتنی شدید ہوا تھی خیمے اڑ گئے, ان کی جو بڑی بڑی دیگیں پکی ہوئی تھیں وہ بھی اڑ گئی. کس کی؟ مشرکین کی. تو ان کو خطرہ پڑ گیا, اور پھر کیونکہ ہر طرف سے صحرا ہے تو, اور جیسے آندھی شدید آتی ہے نا مٹی والی چبھنے والی, یہ عالم تھا. اور مدینہ کے اندر امن و امان تھا, سبحان اللہ. جب مشرکین نے یہ حالت دیکھی تو آہستہ سے متفرق ہوئے. حزاب تھے نا, ہر حزب اپنے اپنے گھر کے رخ کر کے چلا گیا, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. 24 دن یہ حصار رہا, 24 دن تک رہے, آزمائش 24 دن تک رہی, اور 6 دن انہوں نے صحابہ کرام نے خندق کھودی 6 دنوں میں, تو ٹوٹل 30 دن یعنی پورا مہینہ. آزمائش جب آتی ہے تو ایسے آتی ہے, ایک دو دن کی بات نہیں تھی. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم مومن تو ہیں, ایسے مومن ہوتے ہیں, مومن کہہ دے تو بس بڑا تیر مار دیا, جب مومن کہہ دے تو آزمائش کا دروازہ کھل گیا, مفت میں کوئی چیز نہیں ملتی. آج صحابہ کا نام بلند ہے, ہم جب نام لیتے ہیں کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, مفت میں ملا ہے کیا؟ ہم تو وہ ہیں جو بائی ون گیٹ ون فری والے ہیں, ہماری تو یہ عادت پڑ گئی ہے, ہر چیز مفت لینا چاہتے ہیں, اسپیشل آفر کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. اگر اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے یہ صلاحیت پیدا کریں کہ خود تھوڑی سی محنت کریں. آج وقت آیا ہے کہ اپنے بچوں کو ہم سکھائیں کہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے, خودداری کیا ہوتی ہے. آج ہمارے بچے ہمارے منہ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں, جو ہم کرتے ہیں ویسے وہی کریں گے, جو آج ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے اپنے آج ضمیر سے اپنے دل سے پوچھو ہم اس سے مطمئن ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر اپنے بچوں کے لیے کل کیا کر رہے ہو تم؟ آج 20 سال کے بعد یہ بچے ہمارا مستقبل ہے. کبھی سوچا ہے جب یہ عہدوں پر پہنچیں گے تو امت کا کیا حال ہوگا؟ ہم بھی ذمہ دار ہیں, اچھے ہیں تو اچھے کے مطلب ہمیں بھی ملے گا مرنے کے بعد, اگر برے ہیں تو اس ان کی برائی کی وجہ ہماری بھی ناکامی کی باعث بن سکتی ہے مرنے کے بعد, جبکہ ہم تربیت ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گے. اگر صحیح تربیت کی ہے وہ خود بگڑے ہیں تو وہ جانے, ان کا رب جانے, لیکن ہم نے کیا کیا ہے سوال یہ ہے. شدید آندھی اور طوفان میں احزاب بکھر گئے, اپنے گھروں کو لوٹ گئے, اور اس جنگ کا خاتمہ ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو کامیابی سے دوبارہ نوازا, پھر سے عزت ملی, اور پہلے سے زیادہ عزت ملی, غلبہ ملا. اب مشرکوں کے دل دھڑکنا شروع ہوئے, ہم نے جنگ کا راستہ تو اختیار کر لیا ہے لیکن سوائے ذلت اور سوائے کچھ ملا نہیں ہمیں اب تک. اس کے بعد مشرکین مکہ نے جرت نہیں کی جنگ کرنے کی, کیونکہ سن 6 ہجری میں ایک اور خوبصورت واقعہ ہوتا ہے, صلح الحدیبیہ. اب اس کے بعد وہ صلح کے بارے میں سوچنا شروع ہوئے, جنگ احزاب کے بعد صلح الحدیبیہ ہوئے سن 6 ہجری میں, اور سن 8 ہجری فتح مکہ ہو, زیادہ وقت نہیں گزرا. اس جنگ عظیم سے جو ہمیں سبق ملا ہے, نمبر 1, کافر اور مشرق ہمیشہ سے اہل توحید اہل اسلام کے خلاف ہے, یہ ایک مسلمات میں سے ہے. نمبر دو, یہ سب ایک ہو جاتے ہیں, یہود و نصارہ, ہندو, مشرکین, سکھ, جتنے بھی اہل کفر ہیں, ایک ہونے میں دیر نہیں لگتی. اور عجب بات یہ ہے, جب یہود و نصارہ کی بات کرتا ہوں, یہودی کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے نصارہ کے رب کو قتل کیا, نعوذ باللہ. کسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. کوئی شخص اگر کسی کے باپ کے قاتل سے دوستی کوئی رکھتا ہے, اپنے باپ کے قاتل سے, تو جو رب کا قاتل ہے نعوذ باللہ سے دوستی ہو سکتی ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ اہل کفر جو ہے اپنی ساری بغض و نفرت بھلا دیتے ہیں جب اہل ایمان کا معاملہ ہوتا ہے, اہل توحید کا معاملہ ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ یہودیوں کے بغض و نفرت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ ہمیشہ سے ان کا یہی طریقہ ہے. ایک تو احزاب کو اکسانا, اور پھر ان کا ساتھ دینا, پھر عہد شکنی کرنا. اور عہد شکنی تو یہودیوں کی عادت ہے. چوتھے نمبر پہ جہاد عبادت ہے, اور جہاد کے لیے شروط ضوابط کا ہونا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائد ہیں, اور جہاد بغیر امیر بغیر قائد کے ہوتا نہیں ہے. آپ وسلم نے ہی مشورہ لیا, مشورہ آپ وسلم کو دیا گیا, ٹھیک ہے نا. اور خندق کھودنے کا حکم کس نے دیا؟ یعنی کوئی افراتفری کا عالم نہیں, ہر بندہ اپنی مرضی کر رہا ہے. کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے, کوئی پیچھے رہنا چاہتا ہے, کوئی خندق کھودنا چاہتا ہے, نہیں, ایسا معاملہ نہیں ہے. عبادت ہے, اس کا طریقہ ہے, ضوابط شرعیہ. اور جہاد کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ایک قائد کا ہونا لازمی ہے. بغیر قائد کے, بغیر امیر کے جہاد نہیں ہوتا. اور جب ہم امیر کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر جو حکمران ہے, اور یہ جو قائد ہے جس میں بات کر رہا ہوں, یہ آج زمانے حکمران ہے, اگر وہ نہیں کرتا تو یہ اس کے ذمہ کام تھا. نہیں کرتا, جہاد کے امور کو مترتب نہیں کرتا, تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ذمہ دار ہے. جو رعایا ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے, کیونکہ ان کے سپرد یہ کام ہی نہیں ہے. اگر کوئی شخص غالب ہو جاتا ہے حکومت پر, حکمران بن جاتا ہے, چاہے وہ تلوار کے غلبے سے ہو, چاہے وہ ووٹوں کے غلبے سے ہو, کسی بھی ذریعے سے, وہ اب حاکم شرعی بن جاتا ہے. اب جہاد کی امور اسی کے ذمے ہیں, ان کے ذمے نہیں جو ان کے ماتحت تھے. یہ غلط فہمی کہ بعض لوگ کہتے ہیں اگر حکمران تو ویسے نہیں کرتے تو ہم اپنی جماعت بنا لیتے ہیں, میں جماعت کا امیر ہوں اور جہاد کرتے ہیں. امت کو کیا ملا اس نظریے سے؟ آج امت کو کیا ملا؟ آج کتنے گروہ ہیں جو اپنا جہادی گروہ کہتے ہیں, کتنی ہیں؟ اور ان لوگوں نے کیا کیا ہے سوائے فساد دہشت گردی کے؟ کیا ملا ہے, دیا کیا ہے امت کو؟ یہاں تک معاملہ پہنچا کہ آج مسلمان مسلمان کا قاتل ہے. جتنے قتل ان لوگوں نے کیے مسلمانوں کے, یہودیوں نے نہیں کیے, نصارہ نے جرت نہیں کی آج تک, اور نہ ہی ہندوؤں نے کیے ہیں. یہ سب سے بڑے دشمن ہیں آج مسلمانوں کے. جتنی قتل و غارت ان لوگوں نے کی ہے مسلمانوں نے, جہاد کے نام پر مسلمانوں کا, کیا اتنی قتل یہود و نصارہ نے کیا ہے؟ آج بھی آپ دیکھ لیں, آج بھی پاکستان کے حالات دیکھ لیں آپ, کتنی بدامنی پھیلی ہوئی, کتنی قتل و غارت ہو رہی ہے. الغرض کہ جہاد کرنا ہے تو طریقے سے کرے, جیسے کہ نماز پڑھ تو نماز نبوی, جہاد ویسا کرو جہاد نبوی. دونوں عبادت, دونوں میں فرق نہیں ہے عبادت کے اعتبار سے. اگلا ہمیں پیغام ملتا ہے نمبر چھ, ایمان کی اہمیت. مصیبت کے وقت, آزمائش کے وقت ایمان کی اہمیت کا ثبوت ملتا ہے کہ مومن اپنے ایمان سے ہر مصیبت کا سامنا کرتے ہیں پہاڑوں کی طرح. مصیبتوں کے آندھی طوفان آتے رہتے ہیں لیکن مومن اپنے ایمان سے ثابت قدم رہتا ہے. جب ایمان کی اتنی بڑی قدر و قیمت ہے تو میری زندگی میں ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ اب کیا سمجھتے ہیں, ایمان سے زبان کا قول ہے؟ اگر میں ایمان کے تعلق سے بات کرنا شروع کروں تو دس خطبے بھی کم ہے صرف ایمان کی بات پہ. دس خطبے بھی کم ہے واللہ اگر صرف ایمان میں بات کروں. ایمان کی کچھ اور ہی دنیا ہے, جیسے جادو کی دنیا میں نے بات کی تھی, دس درس تھے, میں سوچ رہا ہوں انشاءاللہ قریب ایمان کے دن پہ بات کروں اور اس پہ بھی انشاءاللہ 10 درس ہی ہوں گے کہ ایمان ہوتا کیا ہے. ایمان کی تعریف ہے, معنی ہے خاص, رسول جماعت کے نزدیک اور معنی ہے, لبیدت کے نزدیک اور معنی ہے. ایمان کے ارکان ہیں, ایمان کے اصول ہیں, ایمان کے ثمرات ہیں, ایمان کے لوازمات ہیں, ایمان کی لذت ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ساری کتنی چیزیں ہو گئیں, اور پھر ایمان کے تعلق سے احکام اور مسائل ہیں. کیا یہ سب چیزیں جانتے ہیں؟ صحابہ کرام نے جانا تھا تو پہاڑوں کی طرح مضبوط تھے, ان کے قدم بھی مضبوط تھے, ہر مصیبت کا سامنا کیا. آج ہم ایمان کو نہ جان سکے, دنیا جہاں کی ہر چیز کو جانتے ہیں. عجب بات ہے واللہ. بچے کو بات میں کرتا ہوں, آج اپنی بڑے بچوں کی بات کرتا ہوں, ایسے عجیب و غریب چیزیں ہم جانتے ہیں واللہ, عقل حیران ہو جاتی ہے. اپنی مجالس میں جا کے دیکھیں, شادی بیاہ کی مجالس میں. اچھا یہ چیز جو آپ کے سامنے ہے یہ ویڈیو کیمرہ نہیں ہے, میں وضاحت کر دوں, کیونکہ ویڈیو میں منع کرتا ہوں. اس مطلب یہ نہیں کہ منع کرتا ہوں, ابھی اس وقت ہو رہا ہے. یہ دیکھیں, یہ ٹوپی اوپر رکھی ہوئی ہے, یہ ایک نئے ریکارڈر ہے ہمارے بھائی جوانا کو جزائے خیر دے. یہ ایک ریکارڈر ہے, ویڈیو تصویر نہیں بن رہی, یہ آڈیو ریکارڈر ہے, بارک اللہ فیکم. اور میں اس لیے وضاحت یہ کر رہا ہوں, یہ سنت میں سے ہے کہ تاکہ کسی غلط فہمی نہ ہو. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت سیدہ صفیہ کے ساتھ گزرے, تو بعض صحابہ نے دیکھا. تو جب صحابہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ ہیں, تو وہ جلدی آگے چل گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور ان سے کہا یہ صفیہ ہیں. تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ پہ شک کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر خون میں دوڑتا ہے, یعنی کبھی بھی کچھ وسوسہ کر سکتا ہے. تو ان وساوس اور ان غلط فہم کو دور کرنے کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی خدشہ ہو کسی چیز کا تو وہ وضاحت کر دے. بارک اللہ فیکم. کیا کہہ رہا تھا میں؟ جی ایمان, ایمان کی بات کر رہا تھا میں. تو ایمان کو سمجھو, ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان تب مضبوط ہوتا ہے. اور آج ایمان کے مسئلے میں ہمارا اختلاف ہے واللہ, اشاعرہ ماتریدیہ اور جہمیہ اور دوسرے جو ہیں, ایمان کی تعریف میں ہمارا اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار فروع اختلافات چھوڑیں, ہم سب ایک ہو جاتے ہیں. ہو جاؤ ایک, کیا کرو گے؟ رافضی بھی مل جائے اور بریل بھی مل جائے, قبر پرست بھی مل جائے, سارے مل جائیں, کیا سامنا کرو گے کفر کے؟ ہمارے اختلافات جو ہے عقیدے کے اصولوں میں اختلافات ہیں. اور جب ایمان کے مسئلے کی بات کرتے ہیں تو ایمان کے احکام و مسئلے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے. ساتویں نمبر پہ کامیابی کی بنیادوں کا ثبوت ملتا ہے کہ مومنوں کو اس جنگ میں کامیابی ملی ہے. کس بنیاد پر؟ ایمان, توکل اور دعا. یہ تین واللہ ایسے ہتھیار ہیں, اس جیسے پوری کائنات میں, پوری دنیا میں ہتھیار ایسے نہیں ہیں. آپ جتنی بھی F-16 منگوا لیں, جتنے بھی توپے بنا لیں, جتنے بھی ایٹم بم بنا لیں, واللہ ان تین ہتھیاروں کے سامنے کچھ نہیں. اگر یہ بنیاد موجود ہے آپ کے پاس تو پھر بعد میں ہے, وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, وہ بعد میں ہے. یہ حکم کس کے؟ مومنوں کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو پہلے ایمان ہے, بعد میں مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے اصل کو مضبوط کرو. ہم الٹا چلتے ہیں, شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. ہم اصل کی تیاری کے لیے پیچھے پڑے ہیں اور ایمان کی ضرورت ہی نہیں ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس جنگ میں کیا ہوا؟ ایمان, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے, اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے. سبحان اللہ. اس کے بعد نمبر 8, توحید کی اہمیت, اور کلمہ توحید سے ہی عزت اور غلبہ ملتا ہے. آپ یاد رکھیں یہی مکہ کا شہر تھا اور یہی کوہ صفا تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کوہ صفا کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ کوئی دشمن تم پر حملہ کرنا چاہتے کیا تم لوگ تصدیق کر لو گے؟ تو مشرکین نے کہا جی ہاں ضرور کریں گے, آپ صادق اور امین ہیں, کر لیں گے ہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے آپ کو عذیب علیم عذاب سے بچا لو, کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ, میں تمہیں آگاہ کرنے آیا ہوں. تو ابو لہب نے کہا کیا تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تباً لک, ہلاک ہو جاؤ تم, نعوذ باللہ. تو اللہ تعالی نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب, لیکن یہ وہی کوہ صفا ہے جہاں پر آج ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور لاکھوں لوگ وہاں پر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، اتنا رش ہوتا ہے. کیا پڑھتے ہیں؟ جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب میں پڑھی تھی وہی دعا ہم پڑھتے ہیں، مسنون دعا ہے. کیا پڑھتے ہیں؟ وہاں سے ایک مرتبہ کہنے سے منع کر دیا گیا، اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں، مکے کے زمانے میں ایک مرتبہ پڑھنے سے منع کر دیا تھا. آج لاکھوں لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ مسنون دعا ہے. اس سے پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شیء قدیر، اور پھر اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. پھر آپ جو بھی دعا پہ کرنا چاہتے ہیں کریں، یہ مسنون جگہ دعا کی، تو سات مرتبہ آپ نے کرنی ہے. سبحان اللہ، یعنی ہر چکر میں تین مرتبہ، سات چکر ہیں، ٹوٹل کتنی ہوئے؟ تقریباً 21 مرتبہ آپ نے کرنی ہے. کتنی دعائیں آپ کے پاس ہیں؟ اور لوگ کہاں دعا کر رہے ہوتے ہیں؟ کعبے کو پکڑ کے دعا کر رہے ہوتے ہیں. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، جو سنت سے ثابت ہے اس پہ عمل نہیں کرتے. یہ دیکھیں جہل مرکب، دیکھیں امت میں یہاں پر آپ کو نظر ہی کوئی کھڑے ہوگی، بہت کم لوگ نظر آئیں گے آپ کو جو اس وقت دعا کر رہے ہوں گے، وہ سب کو جلدی پڑی ہوتی ہے. وہاں پہ جا کے کعبے کو پکڑ کے یا دیواروں پہ ہاتھ مسح کرنے کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، جو غلط ہے. جو صحیح ہے اس پہ بہت بہت کم لوگ عمل کرنے والے ہیں. اور اس میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ، اگلا فائدہ جو ہے سیدنا صحابہ کرام اور خاص طور سے جابر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا ثبوت ملتا ہے. نمبر 10، سیدنا جابر کے گھرانہ ایک عظیم گھرانہ، ان کی اور مسلمان عورت کا ساتھ ہمیشہ سے مردوں کے ساتھ رہتا ہے، اور کس طرح کی عظیم عورت نے سب کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کیا، یہ بھی بڑا پن ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے لشکر بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کامیابی جس لشکر سے بھی اللہ تعالیٰ دینا چاہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. اور ہوا، آندھی، طوفان اللہ تعالیٰ کی لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اگلے جمعے میں انشاءاللہ، اب اگلے جمعے میں خطبہ ہوگا کہ نہیں؟